السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم علماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جلالی پورہ میں نوجوانوں نے کی کوششوں کے ذریعے توحید فاؤنڈیشن نام کی ایک تنظیم وجود میں آئی اور آج کا یہ پروگرام اسی تنظیم کی طرف سے ہو رہا ہے. اس طریقے کی جو تنظیمیں بنتی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ سماج کی اصلاح کرنا، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانا. شریعت کی نظر میں اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کام کو شریعت کی نظر میں دعوت کہتے ہیں. ایک دعوت تو وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کسی کے یہاں شادی میں کھاتے ہیں، وہ دوسری دعوت ہے. عام طور سے بنارس کے لوگوں سے جب دعوت کہو تو لوگ وہی دعوت سمجھتے ہیں.
شریعت کی نظر میں دعوت کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور دعوت کا جو یہ کام ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین کام. کیوں؟ کیونکہ یہ نبیوں کا کام. کتنے نبی آئے، ان کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا اب آپ کے بعد اس دنیا کے اندر دعوت کا کام بند ہو گیا؟ نہیں. قرآن کریم ہمارے اس سوال کا جواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر، قل ما بي سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اے میرے نبی، آپ اعلان کر دیجیے یہ میرا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. قل هذه سبيلي، یہ اللہ کا راستہ ہے. ادعو الى الله، اور میں اس راستے کی طرف تم کو بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلاتے ہیں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، علم کے ساتھ بلاتے ہیں. یعنی دعوت کے کام کا ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کا کام جب بھی کیا جائے تو علم حاصل کرنے کے بعد کیا جائے، جاہل لوگ یہ کام نہ کریں. جب ہمارے پاس کسی چیز کا علم آ جائے تب ہم اس چیز کو دوسرے تک پہنچائیں. تو یہ نبی کا کام ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور یہ ان تمام لوگوں کا کام ہے جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں. تو دعوت کا کام صرف نبی کا نہیں ہے، نبی کے تمام متبعین کا، نبی کے تمام ماننے والوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہے، ہر آدمی عالم نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے. ایک حدیث بھی پتا ہو، ایک آیت بھی پتا ہو، اسے بھی دوسرے تک پہنچانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم کو اگر معلوم ہو جو میں نے تم کو بتائی ہو تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ کے پیارے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں الا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میرے پیغام کو، میری شریعت کو، اسلام کی باتوں کو ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. دعوت کا یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ عبد الغفار سلفی کی ذمہ داری نہیں ہے صرف، یہ صرف مجاہد الاسلام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں جواب بھی دینا پڑے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سماج میں برائیاں ہو رہی تھیں، تم نے روکا. باپ سے سوال ہوگا بیٹے کے بارے میں، ماں سے سوال ہوگا بیٹی کے بارے میں، بڑے بھائی سے سوال ہوگا چھوٹے بھائی کے بارے میں، ٹیچر سے سوال ہوگا اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. تو یہ دعوت کا کام ہم سب کو کرنا، اور دعوت کے کام سے بہتر کوئی کام نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی کی بات سے بڑھ کر کسی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. جو دعوت کا کام کرے, جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے, قرآن کی طرف بلائے, حدیث کی طرف بلائے, اس سے بہتر کسی کی بات ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے. پرسوں کا خطبہ جمعہ میں نے رسول پورہ کی مسجد میں پڑھا, وہاں میرا ٹاپک یہی تھا کہ دعوت کا کام کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. اور میں نے تقریباً آدھا گھنٹے کے خطبے میں کئی دلیلیں دی تھیں اور یہ واضح کیا تھا کہ دعوت کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک شرط ہے, دعوت کا کام دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے عام دعوت, ایک ہوتی ہے خاص دعوت. اب اس مائک پر یا ممبر پر جو دعوت دی جا رہی ہے یہ عام دعوت ہے, یہ سب کا کام نہیں ہے. ہر آدمی ممبر پہ چڑھ جائے, ہر آدمی مائک پکڑ لے, ہر آدمی کتابیں لکھے, یہ سب کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پہلے اسے اسپیشلائزیشن کرنا پڑے گا, اسے علم حاصل کرنا پڑے گا, شریعت کا گہرا ادھیین کرنا پڑے گا, اسٹڈی کرنی پڑے گی. اور اس کی دلیل خود قرآن کے اندر موجود ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا گہرا علم حاصل کرے, جو دین کی سمجھ حاصل کرے, جو قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے, جو حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرے, اور جا کر اپنی قوم کو ڈرائے. یہ کام علماء کا. باقی ہر آدمی اپنی صلاحیت اپنے دائرے میں رہ کر آپ کاروبار کرتے ہیں, اپنے کاروباری حلقے میں دعوت کا کام کیجیے. آپ کہیں پڑھاتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں دعوت کا کام کیجیے. آپ کہیں نوکری کرتے ہیں, اپنے آفس میں دعوت کا کام کیجیے. غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات ہیں, غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیے. تو یہ تو میں نے رسول پورہ میں بیان کر دیا کہ دعوت کا کام کس کو کرنا ہے. آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ دعوت کا کام کرنے والا, جسے شریعت میں داعی کہتے ہیں, داعی, داعی کا مطلب دعوت دینے والا. ایک وہ داعی ہوتی ہے جو بچوں کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے, وہ حمزہ سے, یہ داعی ہے, داعی دعوت دینے والا. تو داعی کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ ایک آدمی کا اخلاق جیسا بھی ہو, کیریکٹر جیسا بھی ہو, وہ اسلام کی بات کرے, قرآن کی بات کرے, کچھ تو اس کے اندر ہونا چاہیے, کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے, کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. تو آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطالعے کی روشنی میں میں آپ کو 16 چیزیں بتاؤں, اور میں آپ سے پوچھوں گا. یہ جو 16 چیزیں میں بتاؤں گا یہ آپ سے میں پوچھوں گا, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب کے اوپر دعوت کی ذمہ داری ہے. تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. دعوت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو. آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی نیت ہے کہ اپنی شہرت مقصد ہے, اپنا نام کروانا مقصد ہے, پیسہ کمانا مقصد ہے. جیسا مقصد ہے ویسا آپ کو ثواب ملے گا. بخاری شریف کی پہلی حدیث اٹھائیے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. کیا بھائی کیا مائک ہے, ذرا سا میں بول رہا ہوں بھی سیٹی مارنے لگتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. آپ کی نیت شہرت ہے, شہرت ملے گی. پیسہ حاصل کرنا ہے, پیسہ ملے گا. ثواب نہیں ملے گا, ثواب تب ملے گا جب آپ کی ثواب کی نیت ہو. اور اب میں جو حدیث آپ کو پڑھنے سنانے جا رہا ہوں, بڑی خطرناک, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خطرناک وعید ہے اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے فیصلہ کرنے کے لیے جس آدمی کو لائے گا وہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا. جس نے اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پایا ہوگا, جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا, اس آدمی کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں اس کو پہچنوائے گا, میرے بندے میں نے تجھ کو طاقت دی تھی, میں نے تجھ کو جسم دیا تھا, تجھے لڑنے کا ہنر بتایا تھا, میرے بندے تو بتا تو نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا. بندہ کہے گا, اے اللہ قاتلت فیک, میں نے تیری نعمتوں کا صحیح استعمال کیا, اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا, حتی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا. اللہ فرمائے گا, کذب کا تو جھوٹ بول رہا, تو جھوٹا ہے, وہ اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ اللہ کا دین بلند ہو, اللہ کا اللہ کے دین کی مدد ہو, تو اس لیے لڑ رہا تھا لیقال انہ جریء, تاکہ دنیا کہے کہ تو بہت بڑا لڑنے والا ہے, بہت بڑا جانباز ہے, بہت بڑا شہ سوار, تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت سے, اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا, یہ کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ ہمارے علماء کے لیے بھی اس حدیث کے اندر بڑی خطرناک وعید ہے. دوسرا آدمی جو لایا جائے گا, والرجل تعلم العلم وعلمه, اس نے شریعت کا علم سیکھا ہوگا, سکھایا ہوگا, وہ تقریریں کرتا ہوگا, وہ مدرسے میں پڑھاتا ہوگا, وہ کتابیں لکھتا ہوگا, وَقَرَأَ الْقُرْآنَ, اور قرآن کا قاری ہوگا, قرآن کا حافظ ہوگا, قرآن پڑھنے والا, اس کو لایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو پہچنوائے, میں نے تجھے قرآن سکھایا, میں نے تجھے شریعت سکھائی, میں نے تجھے علم دیا, وہ اقرار کرے گا کہ ہاں ایسا, وہ کہے گا, اے اللہ تعلمت العلم وعلمته, میں نے علم کو سیکھا اور سکھایا, اے اللہ میں نے تیری راہ میں رات رات بھر قرآن کی تلاوت کی. اللہ فرمائے گا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں, تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تیری قرآت کا چرچا ہو, تجھے قاری کہا جائے. فقد قیل, تو جو تمہیں چاہیے تھا وہ مل گیا, تمہیں علامہ کا لقب بھی مل گیا, تمہیں قاری کا لقب بھی مل گیا, تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. پھر اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا. پھر تیسرا آدمی لایا گیا, ورجل وسع اللہ علیہ, تیسرا آدمی جو لایا جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیسے سے نوازا ہوگا, پیسے والا ہوگا, دولت والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زمین جائیداد مال منال دیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں پہچنوائے, میرے بندے میں نے تجھے پیسہ دیا, دولت دیا, زمین دی, جائیداد دی, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا, اے اللہ تیری راہ میں خرچ کیا, جہاں بھی مجھے پتا تھا کہ وہاں پیسہ دینے سے چندہ دینے سے اللہ تو راضی ہوتا ہے, میں نے ہر اس مقام پر, ہر اس مدرسے میں, ہر اس مسجد میں میں نے چندہ دیا. اللہ کہے گا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے چندے اس لیے دیے تاکہ تیرے چندوں کی تعریف ہو, تیرا نام لیا جائے, یہ کہا جائے کہ تو بڑا جواب ہے, بڑا سخی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پاس نیت, دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں آپ, توحید فاؤنڈیشن کے جو ہمارے ممبران ہیں, جو نوجوان اس سے مربوط ہیں, میں خاص طور سے ان کو تاکید کرنا چاہوں گا کہ بھئی آپ نے تو ایک پلیٹ فارم بنا لیا, اس سے تو نہیں دقت ہو رہی ہے, کچھ کر رہے ہیں لوگ برابر, یہ مائک دقت کر رہا ہے. آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے, آپ کو زیادہ ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد صرف شو پیس تک محدود رہ جائے. یہ بینر, یہ اسٹیج, یہ مائک, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے دین کی دعوت. یہ بینر ایک ضرورت ہے, یہ مائک ایک ضرورت ہے, یہ پوسٹر ایک ضرورت ہے, لیکن جس دن یہ ضرورت کے بجائے مقصد بن جائے گا کہ پوسٹروں میں ہمارا نام آئے, بینروں پر توحید فاؤنڈیشن کا نام نظر آئے, اس دن بیڑا غرق ہو جائے. تو پہلی چیز دائی کے اندر ہونی چاہیے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. دوسری چیز علم حاصل کرو. پہلے جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے وہ دوسرے تک پہنچائیں گے کیسے آپ؟ جب آپ کسی بات کو جانیں گے نہیں تو دوسرے تک پہنچائیں گے کیسے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی زبان سے دعوت کا اعلان کروایا تو یہ صاف صاف فرما دیا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں علم کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جاہل لوگ جن کو کچھ نہیں آتا ان کے ہاتھوں تبلیغ کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے انہیں جتنا پتا ہے وہ اس لیول کی باتیں کریں, لیکن باقاعدہ ایک سسٹم بنا کے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے, وہ مبلغ بنے پھر رہے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں کچھ پتا نہیں, جن کو حدیث کے بارے میں کچھ پتا نہیں, یہ ظلم ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر اپنے نبی سے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے نبی آپ سب سے پہلے علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. گناہوں کی معافی بعد میں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے, مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کی بات بعد میں کہی گئی ہے, پہلے علم حاصل کرو. اسی لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ الناس احوج الی العلم من الطعام والشراب, لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کھانے اور پینے کی ضرورت 24 گھنٹے میں ایک بار, دو بار, تین بار پڑتی ہے, اور علم کی ضرورت جتنی بار انسان سانس لیتا ہے اتنی بار. اللہ حافظ. آج ہمارے سماج میں مفتی بہت سے ہو گئے, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, تم کو پتا ہے؟ کہیں سے کوئی بات سن لی فتویٰ جھاڑنے میں. جب جاہل لوگ مفتی بن جائیں گے, علم نہیں ہے فتویٰ دے رہے ہیں, شریعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, حلال حرام کر رہے ہیں, جب ایسا دور آ جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو کیسے اٹھائے گا؟ اچانک سے نہیں اٹھا لے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, اچھے علماء دنیا سے چلے گئے, جو واقعی میں علماء ہیں, جو دین کے جانکار ہیں, جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے. حتی اذا لم يبق عالما, جب جاہل لوگ دنیا میں بچیں گے, جب دنیا میں علماء کا خاتمہ ہو جائے گا تو جاہلوں کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے, مفتی بنا لیں گے. فسئلوا, اور جاہلوں سے سوال کیا جائے گا. فافتوا, اور جاہل لوگ فتویٰ دیتے پھریں گے, اور جب جاہل فتویٰ دیں گے فضلوا وأضلوا, تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ دور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فیس بک والے مفتی بہت سے پڑے بیٹھے ہیں, واٹس ایپ والے مفتی بہت سے پڑے بیٹھے ہیں, انٹرنیٹ والے مفتی بہت سے پڑے بیٹھے. انٹرنیٹ ہمیں سہولت دینے کے لیے آیا تھا, ہمیں مفتی بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کا استعمال ہم کریں شریعت کے لیے, دین کے لیے, اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے. اچھا, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو جاہلانہ فتویٰ دینا, اوپر سے اگر کوئی ٹوکے تو برا ماننا, اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا. یہاں تو امام احمد ابن حنبل جیسی ہستیاں, ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ڈرتے ڈرتے 39 بار کہتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو نالج. 40ویں بار کہتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے کا یہ جواب ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں تو ڈریں, اور آج کا ایک جاہل مسلمان فتویٰ دے حلال اور حرام کا اور اس کے بعد اگر اس کی غلطی واضح ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہ کرے. تو یہ دوسری شرط ہے ایک دائی کے اندر, یہ دوسری شرط ہے کہ اپنے اندر علم پیدا. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنا. سب سے بہترین مومن کون ہے؟ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تمام مومنوں کے اندر سب سے زیادہ مکمل ایمان والا انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. ہم تو سمجھتے ہیں جس کی نماز سب سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اس کو میں کم نہیں کر رہا. ظاہری تقویٰ اور دینداری اپنی جگہ ہے, لیکن اخلاق, ہماری شریعت کا ایک پورا چیپٹر ہے اخلاق. اگر ہمارے نبی کا اخلاق ویسا نہ ہوتا تو 23 سال کے اندر عرب کی یہ کایا نہ پلٹتی. اسی لیے اسلام ہمیں انسانیت بھی سکھاتا ہے. غریبوں کی مدد کیا کرو, بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا کرو, کوئی مہمان آئے کھانا کھلا دو, کوئی مریض ہے اس کو علاج کے لیے اس کی مدد کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے, اس میں کوئی مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہے. آج بہت سارے علاقوں میں عیسائی مشنریاں یہ سب کام کر رہی ہیں اور ان سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو, عیسائی دھرم قبول کر رہے ہیں. آپ کے بنارس کی بات کر رہا ہوں, دور مت جائیے. بنارس کے آس پاس میں جو غریب علاقے ہیں, آپ کا ڈکیاں ہے, چوبے پور ہے, چولا پور ہے, ان علاقوں میں عیسائی مشنریوں نے اپنے اسکول کھولے ہیں. بہترین اسکول ہے, بچوں کو فری میں پڑھا رہے ہیں, ڈریس فری ہے, کھانا فری ہے. دھیرے دھیرے وہ متاثر کرتے ہیں اور پھر عیسائی مذہب کو قبول کر رہے ہیں. یہ کام تو ہمارا ہونا چاہیے, انسانیت کی خدمت ہم کریں. اپنے اخلاق کی بدولت, اپنے کیریکٹر اور سیرت کی بدولت اگر ہم چاہیں تو آج اسلام پھیل سکتا. یاد کرو جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر, اور اللہ کے نبی گھبرائے گھبرائے اپنے گھر پر آئے تھے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا, خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, مجھے یہ ڈر ہے خدیجہ میری موت نہ ہو جائے. اے خدیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی ہے, میں اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا ہوں. جواب میں حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا وما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتكتب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نبائ بالحق, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, ہاں تو غریبوں کے ماوا ہیں, ہاں تو یتیموں کے منجا ہیں, ہاں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں, آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے تو اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. ہمارے نبی اسلام کی تبلیغ کرنے کے پہلے سے ہی آپ کا اخلاق اتنا اچھا. تو اخلاق کو بہتر بناؤ, یہ ایک دائی کی ذمہ داری. نمبر 4, جذبات سے اسلام نہیں پھیلے گا, حکمت سے کام. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ اگر حرام چیز کو کہنے سے لوگ ناراض ہو تو حرام کو حلال کہہ دو, یہ حکمت ہے. کہیں پر اگر شرک ہو رہا ہے اور شرک کو شرک کہنے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں, لوگوں کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ رہی ہیں, ماتھے پر بل آ رہے ہیں, تو شرک کو شرک نہ کہا جائے, توحید کہا جائے, یہ حکمت ہے؟ نہیں, یہ حکمت نہیں. حکمت یہ ہے کہ ہمارا لب و لہجہ, ہمارا اپنے پیغام کو پہنچانے کا انداز اچھا. فرعون سے بڑا تو ظالم دنیا میں کوئی نہیں آیا نا. فرعون جس نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, فرعون کے پاس کس کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہیں، موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی بھیجا گیا. سورہ طہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ. کیسے سمجھاؤ؟ ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، گالی دے کے، برا بھلا کہہ کے، اس کا مذاق اڑا کے؟ نہیں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، پریم سے بات کرو، میٹھے انداز میں بات کرو، شاید فرعون کے دل میں تمہاری بات آ جائے. حکمت کے ساتھ. نمبر پانچ، مخاطب کی رعایت کو. ہم جس کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ ہر انسان ایک لیول کا نہیں ہوتا. ایک پڑھے لکھے آدمی کو جیسے سمجھانا ہے ویسے ایک جاہل کو نہیں سمجھا. ہندوستان کے اندر تبلیغ کرنے والا سعودی عرب میں تبلیغ نہیں کر پائے گا، وہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے، یہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے. عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کا ایک الگ طریقہ اپنانا پڑے گا، ہندو بھائیوں کو دعوت دینے کا ایک الگ طریقہ اپنانا پڑے گا. ایک مسلمان قبر پر سجدہ کر رہا ہے اور اس کو اسلام سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو سمجھانا، اور ایک غیر مسلم جو اپنے پتھر کی مورت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، دونوں کو سمجھانے میں فرق ہے. اگر ڈاکٹر ایک ہی دوا سارے مریضوں کو دے، بخار کسی کو ہے لو بھائی تم یہ دوا کھاؤ، زکام ہے لو یہ دوا کھاؤ، پخانہ ہو رہا ہے لو یہ دوا کھاؤ، ٹی بی ہے لو یہ دوا، تو چل چکا اس کا دوا کھانا. ایک ڈاکٹر بھی مریض کی بیماری کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی دوا گرم کرتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا. کچھ لوگوں کا جو باڈی سسٹم ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، دوا ان کو بہت تیز ریئیکشن کرتی ہے، تو ڈاکٹر سے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا مجھے بہت تیز گرم کر دیتے، ڈاکٹر فوراً جو ہے اس میں کوئی دوسری دوا، ہلکی دوا ملا دیتے. تو یہ داعی کا بھی کام ہے، دعوت دینے والے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ سامنے والا کیسا ہے اس حساب سے دعوت کا کام کرے. اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ انک لتاتی قوما هم اهل الكتاب. اے معاذ دیکھو تم جس قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ اہل کتاب لوگ ہیں، یہ تورات اور انجیل والے لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں. اے معاذ ابن جبل جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے تم ان کو توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، تم پہلے ان کو یہ بتاؤ. اور جب یہ تمہاری یہ بات وہ مان لیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، تو پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانچ ٹائم کی نماز فرض کی ہے، جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ ان اللہ فرض فی اموالہم صدقہ، اللہ نے ان کے مال میں زکات کا حکم دیا ہے. تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے زکات کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے، مسلمانوں کے غریبوں سے لی جائے گی، مسلمانوں کے امیروں کو دی جائے گی. غیر مسلم کو زکات کی رقم نہیں دے سکتے، صرف ایک کی صورت میں دے سکتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کو پیسہ دینے سے اسلام کو کوئی نقصان وہ پہنچا رہا ہے، اس نقصان کو روکنے کے لیے اس کو پیسہ دیا جائے. تو قرآن کے اندر جہاں زکات کے مصارف بیان کیے گئے وہاں ایک مصرف ہے والمؤلفت قلوبهم، ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے. یا کوئی آدمی ابھی نیا نیا اسلام قبول کیے ہوئے اس کو یہ رقم دی جا سکتی ہے، ورنہ زکات کی رقم عام طور سے غیر مسلموں کو نہیں دی جائے. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو سمجھایا کہ تم جس کو تبلیغ کرنے جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، ان کو ان کے مزاج کے حساب سے تبلیغ. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے اندر، تھوڑا جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سچ بولنے کی طرف بلایا، ایک انسان دین سے بالکل دور ہے, اب اس کو ہم بیٹھ کے سکھائیں کہ تم سچ بولا کرو, امانت میں خیانت نہ, نہیں, وہاں ضرورت ہے کہ پہلے اس کو دین کے قریب لائے. ایک انسان شرک کر رہا ہے, توحید سے دور ہے, اللہ کو نہیں پہچانتا ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے, اس کو پہلے ہم توحید کی تعلیم دیں گے, پہلے ہم اس کو نماز کے بارے میں نہیں بتائیں. تو یہ پانچویں چیز. چھٹی چیز کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا. ایک ہی دن میں پورا پکا مسلمان کسی کو بنانے مت بیٹھ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کسی کو تو بس بھائی اس کو تو پورا پکا مسلمان بنا کے چھوڑنا, ایسا نہیں کرنا. اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب اندھیرا بہت زیادہ ہو اور لائٹ جلانا ہو اور لائٹ آپ کے پاس نہ ہو تو چھوٹا سا دیا جلا دو, چھوٹا سا دیا جلا لو, شاید لائٹ کا سوئچ کہیں نظر آ جائے اور لائٹ آن ہو جائے. ہم اس چھوٹے سے دیے کی کوشش نہیں کرتے, ہم بڑی سی لائٹ جلانے کے چکر میں اپنی انرجی صرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب میں شراب بہت زیادہ پی جاتی, شراب کے ایک دم عادی تھے, رسیا تھے لوگ, تو شراب اکٹھے حرام نہیں کی, شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اسٹیپ میں حرام کیا. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اے میرے نبی, یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال, ان سے کہو کہ شراب اور جوا کے اندر گناہ بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی. شراب کے اندر فائدہ ہے, کیوں نہیں فائدہ ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس سے پوچھو, جو شراب پیتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں پی لیتا ہوں تو میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں, میں غموں کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہوں. تو شراب کا وہ سماج, وہ ماحول عادی تھا, تو یہ پہلا اسٹیپ تھا, شراب کو حرام نہیں کیا گیا. یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شراب میں تھوڑا بہت فائدہ لیکن نقصان زیادہ ہے. وہ اس مہما اکبر من نفعهما, شراب اور جوا کے اندر گناہ زیادہ ہے, فائدہ کم. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتٰی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو, کم سے کم نماز کی حالت میں شراب نہ پیا کرو, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو, جب تک تمہارا نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا بول رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ سیکنڈ اسٹیپ. اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت ہے, انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. یہ شراب, یہ جوا, یہ سب گندی چیزیں ہیں, شیطان کا کام ہے, ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے بیچ میں لڑائی کروا دے, جوا کے ذریعے تم کو ایک دوسرے سے لڑا دے. ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, اور تم کو نماز سے دور کر دے, اللہ کے ذکر سے دور کر دے. تم جوا کے چکر میں نماز چھوڑ دو, تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو, شیطان تو یہی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو اے میرے نبی کے صحابہ, کیا تم اب بھی شراب پیو گے؟ کیا اب بھی تم شراب سے دور نہیں ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا, سارے کے سارے صحابہ نے شراب اپنے اپنے گھروں میں شراب کے مٹکے اور گلاس توڑ ڈالے, اور سارے کے سارے صحابہ نے کہا, اے ہمارے رب, انتہینا انتہینا. اللہ نے کہا تھا, اے میرے نبی کے صحابہ, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم اب شراب پینا چھوڑ دو گے؟ صحابہ نے بیک زبان کہا, انتہینا انتہینا, ہاں اے ہمارے پروردگار, ہم نے شراب پینا چھوڑ دیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شراب کا حکم تین اسٹیپ میں نازل کر رہا ہے, تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت کا کام, جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا کام, اکٹھے کسی کو پکا مسلمان بنانے کی کوشش نہ کریں. نمبر سات, تبلیغ کرنے نکلیں گے, دعوت کا کام کرنے نکلیں گے تو مالا پہننے کو کم ملے گا, جوتے زیادہ کھانے پڑیں گے, تعریفیں کم ہوں گی, گالیاں زیادہ سننی پڑیں گی, ذہنی تکلیف ہوگی, جسمانی تکلیف ہوگی, اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے نبی کو یاد کرو, میرے نبی نماز کی حالت میں سجدے میں ہے, اونٹنی کی بچہ دانی لا کر میرے نبی کے جسم اطہر پر ڈال دی جاتی ہے. کائنات کا سب سے مقدس انسان, سب سے عظیم انسان, رحمت للعالمین, ان کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر ڈال دی جاتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی ایسی اذیتیں دی. مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کر آپ طائف جاتے ہیں, طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, اللہ کا دین بتانے کے لیے, طائف والے پتھروں سے میرے نبی کا ویلکم کرتے ہیں, پتھر برساتے ہیں میرے نبی کے اوپر, تب بھی میرے نبی بد دعا نہیں کرتے. تو صبر سے کام لینا پڑے گا, دعوت کے کام, یہ ساتویں چیز ہے, آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کرنا پڑے گا. صبر کا ماسٹر ہے تو دعوت کا کام کرو, ورنہ چھوڑ دو یہ میدان, نہ صبرے لوگوں کے لیے نہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کافروں کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا, جب مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا, تو ایک دن ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی خانے کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اپنی چادر پہ ٹیک لگا کے. ہم نے آ کر اللہ کے نبی سے فرما کہا, اللہ تدعو لنا لا تستنصر لنا, اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے, اے اللہ کے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی پریشانی میں, یہ کافر لوگ ہمیں کتنا ستا رہے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا آپ بلال کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول کیا آپ سمیا کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آپ اللہ سے مدد کا سوال کیوں نہیں کرتے. آسان سی بات تھی, میرے نبی کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی میں دعا کر دیتا ہوں مصیبت دور ہو جائے, لیکن نبی کا جواب سن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اے میرے صحابہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ ان کے لیے زمین میں گڈھے کھودے جاتے تھے, ان کو گڈھے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا, پھر آری لائی جاتی تھی, آری ان کے سر پہ چلا دی جاتی تھی, دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, وما یصدہ ذلک عن دینہ, لیکن یہ چیز, یہ تکلیف, اتنا بڑا امتحان بھی ان کو ان کے دین سے دور نہیں کر پاتا تھا, اتنا بڑا امتحان تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن دین سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اے میرے صحابہ تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزرے کہ ان کو لوہے کی کنگھی سے ان کے پورے بدن سے ہڈیاں اور گوشت الگ الگ کر دیے جاتے تھے, وما لیکن دین سے ان کو یہ چیزیں بھی دور نہیں کر پاتی. نبی نے صحابہ سے کہا تم جلدی بازی کر رہے ہو, ہم تو کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے, ہم کہاں دعوت کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں, کتنے لوگوں نے اللہ کے راہ میں تبلیغ کرنے کے لیے پتھر کھائے ہیں, ہمارے نبی نے تو کھائے, صحابہ نے تو کھائے. تو میرے بھائیو دعوت کے راہ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہیں. آٹھویں چیز دائی کے اندر, آٹھویں چیز یہ ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, سختی سے کام نہیں کرنا, نرمی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے اندر نرمی تھی اس لیے اسلام پھیلا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے میرے نبی یہ اللہ کی رحمت تھی آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا, اگر آپ سخت دل ہوتے, اگر آپ بھی بد زبان ہوتے, اگر آپ بھی مزاج کے تیز ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے ہوتے. بخاری کتاب الادب کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں, ایک دن اللہ کے نبی کے پاس کچھ یہودی آئے اور یہودیوں نے نبی کو سلام کیا. ارے واہ, یہ خبیث قوم کب سے نبی کو سلام کرنے لگی؟ یہ خبیث قوم جس کے جینس میں اسلام اور نبی کے خلاف نفرت بھری پڑی ہے، جو 1400 سال سے لے کر آج تک اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتی، یہ نبی کو سلام کرے گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے نبی کو سلام کیا اور سلام کرنے میں بھی انہوں نے شرارت سے کام لیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، اے محمد تمہارے اوپر موت ہو. نبی کے اوپر موت کی بدعا کرتے ہیں السلام علیکم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ففہمتھا، میں نے السلام اور السلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ میں سمجھ گئی. میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا کہ یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، انہوں نے میرے نبی کے اوپر سلامتی کی دعا نہیں کی تھی بلکہ السلام علیکم کہا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سن لیا، میں سمجھ گئی کہ یہ میرے نبی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو غور کریں، شوہر کو کوئی کچھ کہے تو بیوی کی غیرت پر حرف آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو برا بلا کہا گیا نا، حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا میرے شوہر کو کہہ رہے ہو، ایک تو شوہر کا رشتہ اس کے بعد نبی کا رشتہ، میرے نبی کو برا بلا کہہ رہے ہو، میرے شوہر کو برا بلا کہہ رہے ہو. اے یہودیوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اوپر موت. نبی نے حضرت عائشہ کا غصہ کیا، اللہ کیا نبی ملے ہیں ہمیں، کیا اخلاق. گالیاں سن کے میرے نبی نے دعائیں دی. میرے نبی نے کہا عائشہ محلن عائشہ، عائشہ آرام سے اطمینان سے سکون سے، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ دین نرمی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے. عائشہ آرام سے، اتنا تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی الم تسمع ما قالوا، آپ نے ان کی زبان نہیں سنی، انہوں نے آپ کو گالی دی، آپ کو برا بلا کہا ہے، اے میرے نبی آپ کو گالی دے کے وہ نکل جائیں گے، عائشہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ الم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے ان کی زبان سے گالی نہیں سنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا بھی اور میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا. انہوں نے السلام علیکم کہا تمہارے اوپر موت ہو، میں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تمہارے اوپر بھی ہو، جو تم میرے اوپر بھیج رہے ہو تمہارے اوپر بھی ہو. یہ میرے نبی کا انداز. دعوت کا کام نرمی سے ہوگا. آج مسلمان پوری دنیا میں جذباتیت کے لیے پہچانے جاتے ہیں، مسلمان بڑی ایموشنل قوم، اور ہونا بھی چاہیے، اپنے دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے انسان کو ایموشنل ہونا بھی چاہیے، بےغیرت نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر لیں، اسلام کے خلاف مذاق اڑایا جائے ہم برداشت کر لیں نہیں. لیکن جہاں دعوت دینی ہو، جہاں سامنے والے کو سمجھانا ہو، وہاں اس کی گالی برداشت کرنے کا مادہ بھی ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آج انٹرنیٹ پر، فیس بک وغیرہ پر، ادھر سے مسلمان ادھر سے ہندو آپس میں بحث کر، یہ شنکر مہاراج کو، شری رام کو، شری کرشن کو گالیاں دے رہا ہے، اور وہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو، ہمارے اللہ کو، خانہ کعبہ کو، سب کو گالی دے رہا ہے. یہ آج ہو رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ 1% اس سے فائدہ ہونے والا نہیں، سوائے نفرت کی فضا پھیلے گی. اور دادری کے اندر جو حادثہ ہوا، جو کانڈ ہوا، اس قسم کے کانڈ اسی نفرت کی فضا کی وجہ سے ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کی سیاسی روٹیاں تب تک تیار نہیں ہوں گی جب تک اس طریقے کے حادثات نہیں ہوں گے. تو مسلمانوں کو اس طریقے کے معاملات میں بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ابھی آج مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ ریڈیو سے اعلان ہو رہا ہے اتر پردیش سرکار کی طرف سے کہ دادری کانڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اب انٹرنیٹ پر آپ پوسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے نفرت پھیل رہی ہے. اگر کسی نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس طریقے کی چیز شیئر کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، ایک اپرادھ مانا جائے. تو میں یہ بات آپ لوگوں کو یہ بتا دے رہا ہوں کہ آپ ہوشیار رہیے، بلا وجہ اس ایشو کو، اخلاق احمد کے ساتھ جو ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ظلم ہوا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی, اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے. لیکن فی الحال اس ایشو کو ہم میڈیا میں یا واٹس ایپ وغیرہ پر جو پھیلائیں گے تو اس سے سوائے نقصان کے, اور اب حکومت کی طرف سے یہ اعلان آنے کے بعد تو پھر ہم قانون کے شکنجے میں. تو یہ آٹھویں چیز ہے کہ آپ کو, آپ دائی ہیں, دعوت کا کام کرنا ہے, اپنے اندر نرمی کرنا ہے. نویں چیز نمبر نو, جو کہہ رہے ہو پہلے عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان ایسی باتیں کہے جو وہ نہ کرے. اللہ نے قرآن میں یہودیوں کو لتاڑ لگائی ہے, یہودیوں کو ڈانٹا ہے اسی بات پر. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اے یہودیوں تم تو بڑے کتاب والے بنتے ہو, تم تو تورات پڑھتے ہو, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اے یہودیوں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے جو ہم جیسے علماء کے لیے, مقررین کے لیے بڑی خطرناک ہے. اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضرت اسامہ کی روایت, یہ بھی بخاری کی روایت, قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, پتندلگو اقطابہ, اس کی اتڑیاں باہر نکلی ہوں گی, اس کی اتڑیاں باہر نکلی ہوں گی. فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرُّحَى, اور جیسے چکی کے آس پاس گدھا گھومتا ہے. پہلے کے زمانے میں جب دیہاتوں میں چکی میں آٹا پیتا جاتا تھا تو گدھا چکی کے آس پاس گھومتا تھا, جس طریقے سے گدھا مل اسٹون کے آس پاس, چکی کے پتھر کے آس پاس گھومتا ہے, ایسے ہی وہ آدمی اس کی اتڑیاں باہر نکلی ہوں گی, وہ گھومے گا. جہنمی لوگ اس کو دیکھیں گے, جہنمی اس سے سوال کریں گے, ارے تمہارا یہ حال کیوں ہے, تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں ہو رہا ہے, تم تو دنیا میں نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے, تم تو برائیوں سے روکا کرتے تھے, تم تو تبلیغ کیا کرتے تھے, تم تو دعوت کا کام کیا کرتے تھے, تم تو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے, تم تو حلال اور حرام بتایا کرتے تھے. وہ آدمی جواب دے گا, کن تو آمر بالمعروف وآولا آتیہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں وہی آدمی ہوں جو دنیا میں تبلیغ کیا کرتا تھا, میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا, میں لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتا تھا لیکن خود میں وہ برائی کیا کرتا تھا, اس لیے آج میرا یہ حال ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہے نوی چیز کہ انسان جو تبلیغ کر رہا ہے, جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے, پہلے اس کے اوپر عمل کرے. نمبر دس, اپنا محاسبہ کرتا رہے انسان, اپنی تقریر کو, اپنی تحریر کو, اپنی تبلیغ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ڈے بائی ڈے, پرتی دن اس کے اندر سدھار آتا چلا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, کل کے لیے اس نے کیا آگے بڑھایا ہے. ہمارا ہر آج ہمارے پچھلے کل سے بہتر ہونا چاہیے. ہمیشہ غور کیا کرو کہ آج ہم نے کل کے مقابلے میں کون سی نیکی زیادہ کی, کون سا اچھا کام کیا, کیا پایا, کیا کھویا. اپنا محاسبہ کرو, اپنے آپ کو جانچو. تو یہ دسویں چیز. نمبر گیارہ, آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, سامنے والے کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہونی ہے. جتنا بھی برا ہے اس کی برائی سے نفرت کرو, اس سے مت نفرت کرو. اس کے ساتھ آپ کو رحمت ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے. اور یہ تعلیم بھی ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اے لوگوں تمہارے پاس ہمارا جو رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف ہمارے نبی کے لیے بڑی دشوار ہے, تمہاری تکلیف میرے نبی سے دیکھی نہیں جاتی ہے, میرا نبی تکلیف تمہیں ہوتی ہے آنسو میرے نبی کے بہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر پہلے کے مذاہب کے مقابلے میں بہت آسانیاں ہیں. اسلام نے بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کیا ہے. یہ اسلام کی رحمت ہے, یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے. تو ہمیں بھی سامنے والے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. کبھی بھی ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, آپ کو اس کو سمجھانا ہے, اب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے سگریٹ پی رہا ہے, اب آپ لیکچر دینے لگے کہ ارے یار تم تو سگریٹ پی رہے ہو, تم تو یہ کرتے ہو, تم تو وہ کرتے ہو, اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا, آپ کی بات سنے گا وہ, اس کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی, اس کو یہ لگے گا کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں, اس کی تذلیل کر رہے ہیں. اس کو سمجھانا ہے اکیلے میں لے کے جاؤ. ہمارے یہاں عام آدمی کو تو چھوڑو, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مولوی صاحب سے ممبر پر اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ہماری پبلک ماشاءاللہ اتنی ہوشیار ہے, ہم آپ کو ایسا کہہ دیا سب کے سامنے, یعنی مولوی صاحب کا پانی نہ اتار دے تب تک ان کو چین نہ ملے. انہیں اس سے مطلب نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بات جس میں مولوی صاحب سے غلطی ہوئی ہے اس ایک بات کو میں مولوی صاحب سے اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں جو مولوی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ ان کے دماغ میں نہیں ہے. اس مولوی صاحب نے 10 سال تک کسی دینی ادارے میں کھٹ کھٹ کے جو پڑھائی کی ہے, 10 سال تک اس نے اپنا جو وقت دیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا, ہمیں بس اتنا نظر آئے گا انہوں نے ایسی بات بولی کیسے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولوی سے غلطی ہو, عالم ہے انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ اس کو ذلیل کریں, اپنی گلیوں میں اپنے چوراہوں پہ اپنے چبوتروں پہ بیٹھ کے آپ تانا ماریں, آپ تشنیع کریں, آپ ذلیل کریں, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ نہیں, یہ سماج سے برائی ہٹانے کا طریقہ نہیں ہے. تو سامنے والے سے آپ کے مخاطب سے آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے. کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ 11. نمبر 12, میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں یہ سوچ لیں, اپنے اندر توازو پیدا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو لوگ آپ کو بڑا سمجھیں وہ ایک الگ بات ہے, آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اپنے نبی سے سیکھو, نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی گھل مل جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں, کوئی عورت راستے میں مل جاتی ہے بھولی عورت, اللہ کے نبی ادب سے کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, اور نبی کے صحابہ کو بھی یہی حال ہے, توازو اور خاکساری. میرے نبی کائنات کے سب سے بڑے مبلغ, سب سے بڑے داعی, لیکن میرے نبی بھی گھر کے سارے کام عام لوگوں کی طرح کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے, گھر میں بیٹھ کر آپ دن رات قرآن پڑھتے رہتے تھے؟ نہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, کان یصیب ثوبہ ویکتف نعلہ ویعمل کما یعمل الرجال فی بیوتہم. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیارے نبی اپنے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے, اپنے جوتے کا تسمہ لگا لیا کرتے تھے, اور جیسے عام لوگ اپنے اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں عام لوگوں کی طرح کام کرتے تھے. تواضع ہونی چاہیے, خاکساری ہونی چاہیے, یہ دائی کے اندر ایک بہت ضروری چیز. نمبر 13, اچھا یہ تواضع کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں, ایک ہوتی ہے تواضع یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اسی کا اپوزٹ ہے تکبر, اپنے آپ کو بڑا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, غرور کرنا, گھمنڈ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے, اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے
جو بدتمیز قسم کے لوگ ہوں گے, المتشدقون والمتفیہقون جو گھمنڈی ہوں گے, لمبی لمبی باتیں کرنے والے, ایسے لوگ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ دور ہوں. نمبر 14, دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں تو حوصلہ اونچا رکھیے, حالات سے مت گھبرائیے, اپنی سوچ کو اونچا رکھیے. نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے, 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں. ہم نوح علیہ السلام سے بڑے تو نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سمجھا رہے ہیں, ہمارے نبی سے عظیم انسان کوئی نہیں ہے, آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے, آپ سے بہتر سمجھانے کا انداز کسی کا نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کی بات مکہ والے نہیں سن رہے ہیں, آپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں, آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں. میرے نبی مایوس ہو گئے؟ نہیں, میرے نبی مکہ چھوڑ کے آس پاس کے شہروں میں جاتے ہیں, طائف میں جاتے ہیں, نجد میں جاتے ہیں, سمجھانے سمجھاتے ہیں, بجھاتے ہیں. تو داعی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے, اس کا حوصلہ اونچا ہونا چاہیے. وہ اللہ سے دعا بھی کرے تو جنت نہ مانگے, جنت الفردوس مانگے, اے اللہ جنت کا بھی اونچا درجہ مجھے عطا کر. وہ اللہ سے دعا بھی کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے متقی بنا دے, کہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ کے نبی طائف میں گئے, آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا, لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ حکم دے ان کو پہاڑی کے بیچ میں رکھ کے پھینک دیا جائے, تو میرے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ, اے فرشتو انہیں ہلاک مت کرو, انہیں برباد مت کرو, مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارا کام کنٹینیو, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچانا ہے, ہمارا کام سمجھانا ہے. نمبر 15, دائی کے اندر 15ویں چیز ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے. آپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے, آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے, جب آپ دعوت کا کام کریں گے لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے, اور اعتماد کو ذرا سی ٹھیس پہنچے گی آپ بدنام ہو جائیں گے. سعودی عرب کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت مشہور وہاں کے دائی تھے, مقرر تھے, خطیب تھے, بہت سارے لوگ ان کو مانتے بھی تھے, ان کے فین بھی تھے. ایک دن ان کے کسی چاہنے والے نے ان کو فون کیا, فون ان کی بیوی نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے, شیخ صاحب سے بات کرنی ہے. تو بیوی نے کہا کہ ایک منٹ. بیوی نے فون کا ریسیور بغل میں رکھا اور فون کو میوٹ کرنا بھول گئی. فون کو میوٹ کر دو تو ادھر کی آواز آگے نہیں جاتی, میوٹ کرنا بھول گئی. شوہر بغل میں لیٹا ہوا تھا, شوہر سے پوچھا کہ فلاں کا فون آیا ہے, کیا کرنا ہے؟ شوہر نے بولا کہ کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں. مولانا صاحب بولے کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں. اور وہ جو مرید جو جس نے فون کیا تھا, میں مرید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس سے پیری مریدی آپ مت مراد لے لیجیے, مطلب اس کے ماننے والے چاہنے والے معتقد, اس نے سن لیا فون کہ مولانا صاحب جاگ رہے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں. ان کا کلیجہ, ان کا دل جو ہے ان کی طرف سے بدل ہو گیا. تو یہ جو دعوت کی فیلڈ ہے, یہ بڑی اپنے آپ کو بچا بچا کے اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی فیلڈ ہے. ایک حرکت آپ کی غلط ہوگی, لوگوں کا بھروسہ آپ کے اوپر سے ٹوٹ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف سچ بولنے کا حکم نہیں دیا, سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کو بھی سماج میں دیکھا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اپنی سنگ صحبت بھی دیکھیے, اگر آپ گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ کی گنتی بھی انہی لوگوں میں کی جائے. ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے, چہرے پر سچائی تھی. ایک انسان سچ بولتا ہے اس کے چہرے پر سچائی ہوتی ہے. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں, عبداللہ بن سلام یہودی تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو مدینہ میں شور ہو گیا, اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے, سب لوگ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گئے, میں بھی ملنے کے لیے گیا. ابھی یہودی ابھی ایمان نہیں لائے, کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی,
فلم میں تو بچاؤں, جیسے ہی میری نگاہ جمال مصطفیٰ پر پڑی میں جان گیا, تبین تو مجھے پتا چل گیا, انہو لیس بے وجہ کذاب, کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, اس چہرے پر تو سچائی ٹپک رہی ہے, اس چہرے سے تو صداقت کے آثار نمایاں ہو. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کسی سے آپ ملتے ہیں پہلی ملاقات میں جو اثر وہ آدمی چھوڑ کے جاتا ہے وہ آخر تک باقی رہتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی سے میری پہلی ملاقات تھی اور نبی کی زبان سے پہلا جو جملہ میں نے سنا وہ بڑا پیارا تھا, ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کو بڑھاوا دو, اے لوگو غریبوں کو کھانا کھلاؤ, اے لوگوں رشتے داروں سے رشتہ جوڑو, اے لوگوں رات میں جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھا کرو, اور اے لوگوں یہ کام کر لو جنت میں آرام سے چلے جاؤ. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, صداقت ہونی چاہیے, ہمارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا ہم سے متاثر. اب آخری چیز بیان کرنے جا رہا ہوں, ایک داعی کے اندر, دعوت دینے والے کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے. اس کا تالا بڑے بڑے کروڑ پتیوں اور پتیوں سے بھی پڑے گا, بڑے بڑے امیروں اور دولت مندوں سے بھی پڑے گا, ان کی دولت سے وہ کہیں مرعوب نہ ہو جائے, ان کی دولت کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ نہ پیدا, کبھی اس کے ہاتھ کسی کے آگے نہ پڑے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے, ابن ماجہ کی صحیح روایت, صحابہ بھی کتنے پیارے لوگ تھے, نبی کے پاس آ کر کیسے کیسے سوال کیا کرتے تھے, اور ہم لوگ کیسے کیسے سوال کیا کرتے تھے, ہم لوگ الٹے پلٹے سوال کیا کرتے تھے. مولوی صاحب قرآن شریف میں کتنے پیڑ کا نام آیا, مولوی صاحب قرآن شریف میں بندر کا نام کتنی بار آیا, بلی کا نام کتنی بار, ہمارے سوالات ایسے الٹے پلٹے ہوتے تھے. صحابہ سوال کرتے تھے, سوال کے اندر بھی کیا بات رہتی. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, صحابی آتے ہیں اور صحابی کا نام بھی نہیں پتا, ایک عام صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں, ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ وہ کام کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. میرے نبی نے دو چیزوں کو حکم, آپ نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, زیادہ دنیا کے چکر میں نہ پڑو, دنیا میں رہو کھاؤ پیو لیکن دنیا سے اپنا دل مت جوڑ, دنیا میں بہت زیادہ انٹرسٹ مت لو, اذهب فی الدنیا, دنیا میں زاہد بن جاؤ, دنیا سے اپنا انٹرسٹ کم کر دو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. وزہد اما فی ایدی الناس, اور لوگوں کی دولت پر, لوگوں کے پیسے پر, لوگوں کے کاروبار پر زیادہ نظریں نہ گڑاؤ, لوگوں کی پیسے سے دولت سے بے نیاز ہو جاؤ, لوگ ان سے محبت کرتے, لوگ بھی اس عالم کو پسند نہیں کرتے جس کی نظر ان کی پاکٹ پر ہوتی ہے, لوگ بھی اس دائی اور مبلغ کو پسند نہیں کرتے جس کے اندر لالچ ہوتا ہے. ملک شام کے اندر تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے, ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں سعید الحلبی, حنفی مسلک کے عالم تھے لیکن بڑے بزرگ تھے اللہ والے. اس وقت ملک شام کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابراہیم پاشا, بڑا ظالم تھا. ایک مرتبہ وہ دمشق میں آیا اور علامہ سعید الحلبی دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع مسجد جامع اموی, اس میں بیٹھے تھے محراب کے پاس بچوں کو پڑھا رہے. ابراہیم پاشا بادشاہ وقت اپنے درباریوں کو اپنے چمچوں کو لے کر مسجد میں آیا, مولانا سعید الحلبی کے پیروں میں کچھ تکلیف تھی, وہ اپنا پیر ایسے پھیلا کر بیٹھے تھے. ابراہیم پاشا نے آ کر سلام کیا, مولانا نے جواب دیا. اب مولانا کے جو چمچے آئے تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی اب بادشاہ, جو بادشاہ کے چمچے آئے تھے انہوں نے سوچا کہ بادشاہ آیا ہے تو مولانا احترام میں کھڑے ہوں گے,
مولانا بدستور کتاب لیے ہوئے ہیں, سامنے بچے پڑھ رہے ہیں اور ایسے ہی پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے, پیروں میں کچھ تکلیف تھی ان کے, ایسے ہی پیر پھیلا کے بیٹھے. بادشاہ کا چہرہ غصے سے پیلا ہو گیا, لال پیلا ہو گیا. اور بادشاہ کے ساتھ ابراہیم پاشا کے ساتھ جو اس کے ہواری مواری تھے وہ سب بھی ایٹنے لگے کہ دیکھو اس کی ہمت دیکھو, بادشاہ کھڑا ہے سامنے اور یہ پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے. لیکن ابراہیم پاشا بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ کچھ بولا نہیں, اپنے محل میں واپس گیا, اپنے غلام کو بلایا, ایک تھیلی میں سونے کے سکے سونے کی اشرفیاں بھر کے دی اور کہا کہ جاؤ علامہ سعید الحلبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابراہیم پاشا نے یہ تحفہ آپ کے پاس. غلام آیا سونے کے سکے اور غریب ہیں علامہ, علامہ سعید الحلبی غریب ہیں, غریب ہیں لیکن خوددار ہیں. غلام آیا تھیلی لے کر, یہ ابراہیم پاشا نے تھیلی دی ہے سونے کے سکے دیے, اس کو لے لیجئے قبول کر لیجئے. علامہ سعید الحلبی نے کہا کہ جاؤ ابراہیم پاشا سے کہہ دو کہ جو تمہارے سامنے اپنے پیر پھیلا سکتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا, جس کے اندر یہ جرت ہے کہ تمہارے سامنے اپنے پیر پھیلا سکتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ ہمارے اسلاف, انہوں نے امیروں کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچا, انہوں نے لوگوں کی دولت کے سامنے اپنا علم نہیں بیچا, اور جب علم بکنے لگا, جب ایمان بکنے لگا, اس دن سے دین کی دعوت کی بنیادیں کمزور. ایک بہت بڑے عالم دکان پر کچھ سامان لینے گئے, دکاندار ان کو پہچانتا نہیں تھا, انہوں نے سامان کی قیمت طے کی, اچانک دکان پر ایک آدمی بیٹھا تھا جو مولانا صاحب کو پہچانتا تھا, اس نے کہا رہے تم ان کو پہچانتے نہیں ہو, بہت بڑے مولانا ہیں, یہ فلاں فلاں تقریر کرتے ہیں, فلاں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں. مولانا صاحب فوراً وہاں سے بھاگنے لگے, دکاندار نے کہا رہے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں تمہاری دکان پر اپنے پیسے سے سامان خریدنے آیا ہوں, اپنے علم سے سامان خریدنے آیا. تو ایک دائی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, اسے اپنے اندر حرص اور لالچ نہیں پیدا کرنا. اسی لیے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے بالکل بے نیاز تھے, ان کی پبلک, ان کے جو امتی تھے, ان کے جو ماننے والے تھے, ان سے ان کا کوئی مالی فائدہ نہیں جڑا ہوا تھا. تو بہرحال یہ 16 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, باتیں اور بھی تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان 16 چیزوں پر اگر ہم عمل کریں, یہ 16 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں, تو انشاءاللہ دعوت کا کام ہمارا مؤثر ہوگا, ہماری بات میں وزن ہوگا, اور انشاءاللہ دین کا کام ہم بخوبی طریقے سے کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے الہ العالمین یہ 16 صفتیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اسلام کا سچا داعی بنائے, ہم سب کو اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے, اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, اپنے اپنے علم کے اعتبار سے دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ریا اور نمائش سے بچائے, رب العالمین ہمیں تکبر سے بچائے, ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے. اور میں خاص طور سے چونکہ یہاں پر اپنا مجمع ہے, اپنی جماعت کے لوگ ہیں, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی جماعت کے لوگ اخلاق کے معاملے میں ہر جگہ بدنام ہیں. ابھی آج میرے پاس ممبئی سے ایک صاحب کا فون آیا, کافی دیر تک انہوں نے بات کی, وہ بھی اہل حدیث ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ اہل حدیث کا مطلب محض چند ظاہری چیزوں کا نام, لوگوں نے آمین بول لو, رفع دین کر لو, کھلے پر آگ بات ہو گئے, اخلاق سے مطلب نہیں ہے, کیریکٹر سے مطلب نہیں ہے. آج کی دنیا میں ہمارا اخلاق بولتا ہے, انسان کی گفتار سے زیادہ اس کا کردار سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گفتار کے غازی نہ بنیں, کردار کے غازی بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ جو ہے